أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بزرگان محترم اور برادران عزیز عید الاضحیٰ سے پہلے میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر و تشریح کا سلسلہ شروع کیا تھا اور اس کی جو پہلی آیت ہے یعنی الحمدللہ رب العالمین اس کا بیان شروع ہوا تھا. سورہ فاتحہ کل 7 آیتوں پر مشتمل ہے اور اس کی پہلی آیت یہ الحمدللہ رب العالمین ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے, پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں, جس کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جائے گی تو وہ در حقیقت اللہ جل جلالہ کی تعریف ہوگی, اس لیے کہ جب انسان کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں وہ تعریف اس چیز کے بنانے والے کی ہوتی ہے. اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں کہ یہ بڑی عالی شان ہے, بڑی خوبصورت ہے, تو در حقیقت وہ اس عمارت کے بنانے والے کی تعریف ہے. تو یہ کائنات میں جب کسی چیز کی تعریف کی جائے گی تو در حقیقت وہ اللہ جل جلالہ کی تعریف ہوگی, کیونکہ وہی اس چیز کا بنانے والا ہے, وہی اس چیز کا پیدا کرنے والا ہے. تو تمام تعریفیں اللہ کی ہیں اور پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ذکر فرمائی کہ رب العالمین, جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. یہ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ میں جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں, اسی دعوے کی دلیل ہے یہ کہ کیوں ہیں اللہ کی تعریفیں, تمام تعریفیں اللہ کی کیوں ہیں. اس لیے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے, وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, ان کی پرورش کرنے والا ہے, ان کا پروردگار ہے, ان کا پالنہار ہے. اور لفظ استعمال فرمایا عالمین, تمام جہانوں کا. اس کائنات میں جتنے جہان پائے جاتے ہیں, انسانوں کا جہان, جنات کا جہان, جانوروں کا جہان, آسمانوں کا جہان, چاند ستاروں کا جہان, بادلوں اور پہاڑوں کا جہان, سمندروں اور دریاؤں کا جہان, جتنے جہان پائے جاتے ہیں ان سب کا پروردگار ہے, ان سب کا پالنے والا ہے. اس جملے میں ایک عجیب قسم کا اشارہ یہ موجود ہے کہ دعویٰ تو یہ کیا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام قابل تعریف ہے. تو کبھی کبھی انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتے ہیں کہ کائنات میں بہت سے واقعات ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے، جن کی تعریف نہیں کی جا سکتی بظاہر، جن کو دیکھ کر صدمہ ہوتا ہے، جن کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے. کسی انسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، کسی کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، یہ سارے کام بھی تو اسی کائنات میں ہو رہے ہیں. اور ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کی تعریف کی جا سکے. تو پھر یہ کہنا کہ تمام کام اللہ کے قابل تعریف ہیں، یہ کیسے درست ہوا؟ جبکہ بہت سارے کام کائنات میں ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو قابل تعریف نظر نہیں آتے، جس کے اندر کوئی نہ کوئی تکلیف کا پہلو ہوتا ہے، کوئی منفی پہلو ہوتا ہے، جس کے بارے میں دل میں خیالات اور اعتراضات اور شبہات پیدا ہوتے ہیں. تو در حقیقت رب العالمین کے لفظ میں اس سوال کا بھی جواب ہے، وہ یہ ہے کہ تم جب کسی واقعے سے رنجیدہ ہوتے ہو جس سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یا غم ہوتا ہے، تو تم تو اپنی چھوٹی سی عقل کے دائرے میں رہ کر سوچ رہے ہو، اور اس چھوٹی سی عقل، محدود عقل کے دائرے میں رہ کر تم کسی بات کو سمجھتے ہو کہ یہ ناگوار ہے، یہ اچھی نہیں ہے، یہ تکلیف دہ ہے، اس میں غم ہے، اس میں صدمہ ہے، اس میں یہ تم اپنی چھوٹی سی عقل کے دائرے میں رہ کر سوچتے ہو. لیکن وہ باری تعالی جو پوری کائنات کا خالق ہے، جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جو ساری کائنات کو پال پوس رہا ہے، اس کے نگاہ میں ہے کہ کس وقت، کس لمحے، کون سا کام اس کائنات کی مصلحت کے مطابق ہے اور کون سا کام اس کی مصلحت کے مطابق نہیں ہے. تم چھوٹی سی عقل لے کر سوچتے ہو. اس کی مثال یوں سمجھو کہ اگر ایک بچے کے کوئی پھوڑا نکل آیا ہے اور کوئی ڈاکٹر ہے جو اس کا آپریشن کر کے اس پھوڑے کو نکال رہا ہے، اور بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تو تم اس کے چیخ پکار کو دیکھ کر یہ سمجھو گے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ بیچارہ بچہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، اور ڈاکٹر ہے کہ اس کے اوپر اپنا نشتر چلا رہا ہے. لیکن اگر ذرا سی عقل سے کام لوگے تو پتہ چلے گا کہ در حقیقت یہ جو عمل کیا جا رہا ہے یہی اس کے حق میں فائدہ مند ہے، یہی اس کے حق میں مفید ہے، اس کی خیرخواہی کا تقاضا بھی یہی ہے، اس کی مصلحت کا تقاضا بھی یہی ہے. تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال میں نے دے دی، لیکن جس کے سامنے پوری کائنات کا نظام ہے وہی جانتا ہے کہ کس وقت، کس لمحے، کون سی بات اس کائنات کی مصلحت کے مطابق ہے. وہ رب العالمین ہے، لہذا جو کچھ فیصلہ کرتا ہے اس کا فیصلہ برحق ہے، اس کا فیصلہ مصلحت کے عین مطابق ہے. کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنی کائنات کی ان چھپی ہوئی مصلحتوں کو کسی اللہ کے بندے پر ظاہر بھی کر دیتے ہیں. حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ، جن کی تفسیر کبیر مشہور ہے، انہوں نے اسی آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ کا، کہ ایک بزرگ تھے، وہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ جو بغداد کا دریا ہے اس کے کنارے جا رہے تھے، جاتے جاتے دیکھا کہ آگے ایک بچھو جا رہا ہے، بڑا سا بچھو ہے جا رہا ہے. ان بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ اس کائنات کا کوئی بھی ذرہ کسی مصلحت اور کسی مقصد کے بغیر حرکت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، تو یقیناً یہ بچھو بھی کسی کام پہ جا رہا ہوگا. تو آج ذرا میں اس کا تعاقب کر کے دیکھوں یہ بچھو کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے. یہ دل میں خیال ہے. نتیجہ یہ کہ وہ بچھو کے پیچھے چل پڑے، آگے آگے بچھو اور پیچھے پیچھے یہ بزرگ، چلتے رہے چلتے رہے، بچھو بھی چلتا رہا، بزرگ بھی پیچھے چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچ کر بچھو نے اپنا رخ موڑا اور دریا کے کنارے کے اوپر جا کر ٹھہر گیا، کھڑا ہو گیا. یہ بزرگ بھی کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ اب کیا ہوتا ہے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ دیکھا کہ دریا میں کچھوا تیرتا ہوا آ رہا ہے. وہ کچھوا تیرتا ہوا آیا اور ٹھیک اس جگہ جہاں بچھو کھڑا ہوا تھا وہاں جا کر کنارے سے لگ گیا. اب یہ بچھو چھلانگ لگا کر کچھوے کی پشت پر سوار ہو. فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچھو کے واسطے کوئی کشتی بھیج دی ہے دریا پار کرانے کے لیے. تو وہ کچھوے کے پشت پر سوار ہوا اور کچھوا نے چلنا شروع کر دیا، پانی میں تیرنا شروع کر دیا. یہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے چونکہ یہ سوچ لیا تھا کہ آج اس کا تعاقب کرنا ہے کہ کہاں جاتا ہے، تو میں نے بھی ایک چھوٹی سی کشتی لے لی اور کشتی میں بیٹھ کر میں بھی دریا کے اندر چل پڑا. وہ کچھوا اس کو گھماتا پھراتا پانی میں تیرتا ہوا دریا کے دوسرے کنارے پہنچ اور وہاں جا کر کنارے سے لگ گیا. اب بچھو اس کچھوے کی پشت سے چھلانگ لگا کر دریا کے دوسرے کنارے اتر گیا. میں نے بھی کشتی لگا دی، میں بھی کنارے اتر گیا. اب پھر اس نے چلنا شروع کیا. خدا جانے کہاں جا رہا تھا، کیا منزل تھی، لیکن میں نے چونکہ تعین کیا کہ شاید بچھو جو ہے یہ اس آدمی کو جا کر کاٹے گا اور شاید اسی لیے سارا سفر طے کر کے آیا ہے، چنانچہ میں بھی پیچھے پیچھے چلتا رہا. یہاں تک کہ جب بچھو قریب پہنچا اس سوئے ہوئے آدمی کے، تو میں نے دیکھا کہ ایک سانپ ہے جو اپنا پھن اٹھا کر اور اس سوئے ہوئے آدمی کو ڈسنا چاہتا ہے. پھن اٹھایا ہوا اس نے اور قریب تھا کہ اس کو ڈس لے. اچانک یہ بچھو پہنچا اور اچھل کر اس سانپ کے اوپر سوار ہو گیا اور سانپ کو اس زور سے ڈسا کہ سانپ تیور آ کر نیچے گر گیا. سانپ تیور آ کر نیچے گر گیا اور وہ سوتا ہوا آدمی سو رہا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں جب سونے والے کی آنکھ کھلی تو دیکھا قریب میں بچھو جا رہا ہے، تو اس نے پتھر اٹھا کر اس بچھو کو مارنے کی کوشش کی. میں نے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ خدا کے لیے اس کو نہ مارنا، یہ تمہارا محسن ہے، یہ اتنے دور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے تمہاری جان بچانے کے لیے. اگر یہ بچھو نہ ہوتا تو سانپ تمہیں ڈس چکا ہوتا، تم مر چکے ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہاں سے یہ بچھو تمہارے لیے بھیجا ہے جس نے اس سانپ کا خاتمہ کیا جو تمہارے ڈسنا چاہتا تھا. فرماتے ہیں کہ بس یہاں آ کر میری ہمت جواب دے گئی. میں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی اس کائنات میں کسی چیز کی حرکت جو ہے وہ کسی نہ کسی مصلحت سے خالی نہیں. یہ ہے رب العالمین. کچھ چھوٹے سے چھوٹا کیڑا بھی اگر کہیں حرکت کر رہا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی مشن سونپا ہوا ہے. وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت کا ایک مظاہرہ ہے جس کے ذریعے وہ اس کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. لہذا اگر آپ دیکھو وہ سونے والا آدمی جب بیدار ہوا تھا تو اس کو تو بچھو نظر آیا اور اس کے دل میں تو یہی بات تھی کہ یہ بچھو موذی جانور ہے, اس کو مارنا چاہیے. لیکن اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ بچھو اس کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آیا تھا. تو اس کائنات میں جو واقعات نظر آتے ہیں ہمیں آپ کو, بہت سے واقعات وہ ہیں کیونکہ ان کی اصل لم اور اصل حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی, ہماری محدود عقل کے دائرے میں نہیں آتی. اس واسطے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ رنج کا واقعہ ہے, یہ غم کا واقعہ ہے, یہ تکلیف ہے. لیکن جو ذات اس پورے کائنات کا نظام چلا رہی ہے وہی جانتی ہے کہ کس وقت کیا ہونا چاہیے. آپ نے سنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے, کسی نے پوچھا کہ اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے, تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت پیغمبر تھے, اور جب کوئی پیغمبر اس دنیا میں موجود ہو تو اس سے بڑا عالم تو کوئی نہیں ہوتا. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ہی سب سے زیادہ علم ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ شریعت کے سب سے بڑے عالم تھے, لیکن جب یہ پوچھا گیا کہ کون سب سے بڑا عالم ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثبوت کرتے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کون بڑا عالم. تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند نہیں آئی کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں سب سے بڑا عالم. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم سب سے بڑے عالم ہو, تو ہمارا ایک بندہ ہے اس کے پاس تمہیں ہم بھیجتے ہیں جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. اور یہاں تک کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا, پوچھا کہ یا اللہ کیسے پہنچوں ان تک. کہا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھ لینا اور ایک جگہ ایسی آئے گی چلتے چلتے جہاں تم سے وہ مچھلی گم ہو جائے گی, جب وہ گم ہو جائے جس جگہ گم ہو جائے گی وہیں پر تمہیں وہ آدمی ملے گا. چلتے رہے یہاں تک کہ مچھلی گم ہو گئی, سمندر میں چلی گئی. جو ان کے ساتھی تھے یوسف علیہ السلام ان کو بتانا یاد نہیں رہا, آگے چل گئے. آگے چلنے کے بعد پوچھا بھائی وہ لاؤ مچھلی کہاں ہے, تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جہاں ہم سوئے تھے وہاں پر وہ مچھلی سمندر میں چلی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا ذالک ما کنا نبغی, یہی تو ہم اس کی تلاش میں تھے. واپس آئے تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی نصیب ہو جائے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے, میرے ساتھ رہو گے تو تم سے صبر نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ میں صبر سے کام لوں گا, جیسا آپ کہیں گے ویسے ہی کروں. کہا کہ اچھا جو کچھ بھی میں کروں جب تک میں خود تمہیں نہ بتاؤں سوال نہیں کرنا, پوچھنا نہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں. کہا کہ اچھا نہیں پوچھوں گا. اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اس رب العالمین کے کارندے تھے جو کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہوتے ہیں کارندے, ان میں سے تھے. چلے سمندر میں جانا تھا, ایک کشتی مل گئی, کشتی والوں سے بات چیت کی, انہوں نے کہا انہوں نے بغیر کچھ اجرت لیے سوار کر لیا کشتی میں. چلتے رہے یہاں تک کہ ایک جگہ جب پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اٹھا کر اور اس کشتی کے اوپر کدال لے کے اور ایک اس کا تختہ توڑ دیا کشتی کا. موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے گھبرا گئے. اللہ کے بندو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی اجرت کے ہمیں سوار کیا کشتی میں اور آپ نے لے کے کشتی توڑ دی. تو خضر علیہ السلام نے کہا میں تم سے پہلے ہی کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے, تم سے کہا تھا پوچھنا نہیں. چاروں ناچار کہا کہ اچھا جی غلطی ہو گئی معاف کرنا بھول گیا میں. اب آگے چلے نیچے اترے کشتی میں سے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا, نابالغ بچہ کھیل رہا تھا. حضرت صاحب آگے گئے اور جا کے اس کی گردن پکڑی اور گردن پکڑ کے اس کو قتل کر کے اس کا گردن الگ کر دی. اوہو موسیٰ علیہ السلام کے تو زناٹے آ گئے کہ یہ تو ویسے ہی کسی کو قتل کرنا ناحق حرام ہے اور نابالغ بچہ اس کو قتل کر ڈالا, رہا نہ گیا. کہا کہ یہ کیا آپ نے ظلم غضب اٹھایا, ایک بچہ بالکل نابالغ معصوم اٹھا کے اس کو قتل کر دیا. کہا پہلے تم سے کہا رہے تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. اب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ اس آدمی کے ساتھ میرا گزارا ہونا مشکل ہے. کہا کہ اچھا اب اگر آئندہ پوچھوں گا تو بس اس کے بعد پھر مجھے ساتھ نہ رکھنا. آگے چلے ایک بستی میں گئے, بستی والوں سے کہا بھائی مہمان ہیں مسافر ہیں کچھ کھانے وانے کا بندوبست. وہ کچھ بخیل لوگ تھے انہوں نے انکار کر دیا کہ جی ہم نہیں کرتے مہمان ہیں. وہیں دیکھا تو ایک دیوار ہے وہ گرنے کے قریب تھی. خضر علیہ السلام نے جا کے اس کی مرمت شروع کر دی, اس کو ٹھیک سیدھا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت یہ اس شہر میں لوگ جو ہیں ہماری مہمانی کرنے کو تیار نہیں تھے, یہ کام ایسا تھا کہ ذرا سی اس کے اوپر اجرت مانگ لی ہوتی تو ہمارے کھانے پینے کا کچھ بندوبست ہو جاتا. کہا کہ بس آ گیا تمہارا میرا جدائی کا وقت, اب تم سے پہلے میں نے کہا صبر نہیں کر سکے, اب سنو جو کچھ ہوا اس کا کیا قصہ تھا. فرمایا وہ جو کشتی کا میں نے تختہ توڑا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جس علاقے میں کشتی جا رہی تھی وہاں کا بادشاہ ہر کشتی کو زبردستی, جو اچھی کشتی ہوتی تھی اس کو زبردستی قبضے میں لے لیتا تھا, اور یہ بیچارے مشکل لوگ تھے جو سمندر میں کام کر رہے تھے, اگر یہ جا کر صحیح سالم کشتی اس علاقے میں پہنچتی بادشاہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتا, ان کی کشتی جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتی. لہذا بادشاہ کے ظلم سے بچانے کے لیے میں نے اس کے اندر عیب پیدا کر دیا تاکہ بادشاہ کی نگاہ اس کے اوپر نہ پڑے. اور وہ جو بچہ تمہیں کھیلتا ہوا نظر آیا تھا اور میں نے اس کو قتل کر دیا, تو بات یہ تھی کہ اس کے دو والدین بڑے نیک مسلمان مومن لوگ تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا کہ اگر یہ بچہ بڑا ہوگا تو بڑے ہو کر اپنے والدین کو بھی کفر میں شرک میں مبتلا کر دے گا, لہذا اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ختم کرو اور اس کی جگہ دوسرا بیٹا ہم ان کو عطا کریں گے جو نیک بیٹا ہوگا. اور یہ جو دیوار میں نے سیدھی کی تو درحقیقت اس دیوار کے نیچے ایک دو یتیم بچوں کا خزانہ دبا ہوا تھا, اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ ان کے خزانے کو کے اوپر قبضہ کر کے ان کو محروم کر دیتے, اس واسطے ہم نے چاہا کہ یہ بڑے ہوں اور بڑے ہو کر اس دیوار کے نیچے سے اپنا خزانہ نکالیں. کوئی کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا, جو کام بھی کیا میں نے اپنے پروردگار کے حکم سے کیا. یہ سارا منظر دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو, آگے تو چلنے کی تاب نہیں تھی, مزید ایسے مناظر دیکھنے کی تاب طاقت نہیں تھی, لیکن یہ منظر اس لیے دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ظاہری نظر میں ان میں سے ہر کام برا تھا. کشتی کا تختہ توڑ دینا اور اس سے زیادہ قیامت کا کام یہ کہ نابالغ بچے کو قتل کر دینا, ہر کام دیکھنے میں برا تھا, لیکن اس وہ ذات جو اس پورے کائنات کا نظام چلا رہی ہے اس کو پتا ہے کہ کس وقت کون سا کام اس کائنات کی مصلحت کے مطابق, وہ اپنی حکمت سے، اپنے علم سے، اس کا علم بھی کامل، اس کی حکمت بھی کامل، اس کی مصلحت بھی کامل. تم تو چھوٹا سا دماغ لے کر، چھوٹی سی عقل لے کر، چھوٹی سی خواہشات لے کر اس کے دائرے میں سوچتے ہو، اور اس کے دائرے میں سوچنے کے بعد کہتے ہو یہ بات بہت بری ہو گئی، یہ بات بہت خراب ہو گئی. لیکن وہ ذات جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اس کو ہی پتا ہے کہ کون سا کام کس وقت میں فائدہ مند ہے، کون سا کام مصلحت اور حکمت کے مطابق. یہ ہے رب العالمین، ذالک رب العالمین، یہ ہے رب العالمین. تمام کائنات کے نظام کو چلانے والا، اس کو پالنے والا، اس کی پرورش کرنے والا، اس کا پالنہار. لہذا کوئی کام ایسا نہیں اس کائنات میں جو حکمت اور مصلحت کے خلاف. اقبال مرحوم نے کہا کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہو رہا ہے. اس کائنات کے نظام کا تقاضا یہی ہے، اس کائنات کی مصلحت کا تقاضا یہی ہے. ہاں تم چونکہ معمولی سی عقل لیے بیٹھے ہو، چھوٹا سا علم لیے بیٹھے ہو، جس کا کچھ جس کو کائنات کی مصلحتوں کا علم نہیں ہے، اس واسطے کسی واقعے پر رنجیدہ ہوتے ہو، کسی پر تکلیف ہوتی ہے، کسی پر صدمہ کرتے ہو، چلو صدمہ کر لو، لیکن ساتھ ساتھ یہ یقین رکھو کہ اگرچہ مجھے صدمہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ، اس کی مشیت، اس کی حکمت، اس کی مصلحت عین برحق ہے. اسی کا نام صبر ہے، صبر اسی کا نام ہے کہ چاہے آدمی کو تکلیف پہنچ رہی ہو، لیکن رو بھی رہا ہو، چاہے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو، غم کا اظہار بھی کر رہا ہو، لیکن دل اس بات پر مطمئن ہو کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اسی کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہو رہا ہے، میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں. یہ ہے صبر. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. فرمایا لنبلونکم، تمہیں آزمائیں گے ہم ضرور. کہاں سے آئے ہوئے آزمائیں گے؟ بشیء من الخوف، کبھی تمہارے اوپر خوف کی حالت طاری ہو جائے گی، کبھی جوع، کبھی بھوک کی تکلیف میں تم مبتلا ہو جاؤ گے. ونقص من الاموال، کبھی تمہارے مال میں کمی آ جائے گی. والثمرات والانفس، تمہاری جانوں میں کمی آ جائے گی، تمہارے عزیز، تمہارے رشتہ دار، تمہارے بھائی، تمہارے دوست میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے گا. اور کبھی تمہارے ثمرات میں، تمہاری پیداوار میں کمی آ جائے گی. یہ سب ہوگا اور اس کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے. لیکن مبشر الصابرین، خوشخبری دے دو ان صبر کرنے والوں کو کہ الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ ہی کے پاس واپس جانے والے. اللہ کے ہیں کہ ہمارا ساری کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہو رہا ہے، اور ہم سب کو بھی اسی کے ساتھ پاس واپس جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے اوپر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی سیدھے راستے پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیو، یہ رب العالمین کا جو کلمہ ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ برحق ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی مشیت اور حکمت اور مصلحت کے مطابق ہو رہا ہے. اور اسی پر ایمان لانا ایک مومن کا کام ہے، چاہے اس کا دل سلگ رہا ہو، دل میں صدمہ ہو رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا جو کچھ تھا وہ برحق تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس حقیقت کے ادراک کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو ثابت قدم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.